أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں، فہم میں، تقویٰ میں، شعور میں برکت دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 28th پارہ آج کا ہمارا گول ہے. اللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے پہ ہم سے ادا کروائے اور اس کو قبول کرے. 27th پارے میں ہم نے بہت کچھ دیکھا تھا، کچھ چیزیں اس میں سے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، کبھی شوق سے، کبھی خوف سے، کبھی ذوق سے، کبھی طواف کے چکروں کی صورت میں، کبھی صفا اور مروہ کی سعی کی صورت میں، اور دن رات کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی صورت میں. ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا قبلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. جس طرح وہ نماز میں قبلہ پوچھتا ہے، اسی طرح شادی، بیاہ، خوشی، غم، ہر موقع پہ وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے پیارے نبی کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اور پھر اس کی زندگی حقیقت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تصویر بن جاتی ہے۔ پھر وہ 24 گھنٹے حالت نماز میں تو نہیں رہتا، اور یہ ممکن بھی نہیں اور یہ مطلوب بھی نہیں، لیکن وہ کیفیت نماز میں رہتا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے رب کی یاد رہتی ہے۔ اور جب ایک انسان کی زندگی اس قسم کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو 24 گھنٹے کا مسلم کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے سورۃ الرحمن میں ایک تکرار 31 بار 31 ٹائمز پڑھی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا جواب ہم نے سیکھا تھا کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ مجھے تو ایسے لگا کہ 31 ٹائمز یہ جملہ بلوا کر اور اس کا جواب دلوا کر اللہ نے آپ کو مجھے کہہ دیا کہ تمہارے ہر دن کے اندر کم از کم ایک بار نعمتوں کے اوپر غور و فکر ہوگا تو پورا مہینہ اللہ کی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرو گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کی تخلیق کی، اور یہ ہے وہ ہستی کہ جس نے ایک انسان کو حقیقت میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا میں قرآن پکڑا دیا اور آگے جا کر جنت دے گا۔ جس نے دنیا میں قرآن پکڑ لیا اس کے لیے آخرت کے جنت کے راستے آسان ہوں گے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جو علم کے رستوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، سورۃ طور کی آیت 17 تھی، کہ متقی جنتوں میں بھی ہوں گے اور نعمتوں میں بھی ہوں گے۔ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی ایمان والے سے زیادہ نعمتوں میں کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ دور والوں کو دکھتی نہیں ہے۔ جب ہمارا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں دنیا کی نعمتیں نعمت اور دین کی نعمت ایک قسم کی لائبلٹی لگنے لگتی ہے۔ ہم دنیا کے 4 پیسوں اچھے گھر بڑی گاڑی میں دیکھ کر کسی کو رش کرتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں وہ دین کے رنگ میں بھاگ دوڑ کرے تو ہمیں وہ بیچارہ لگتا ہے اور ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ اوہو اس کی تو زندگی میں اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ واقعہ میں 3 گروہوں کو دیکھا تھا، اصحاب الشمال سے تو میرا آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اللہ کرے، لیکن اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین سے اٹھا کر السابقون الاولون اور اولئک المقربون۔ اگر آپ مائنڈ میپ دیکھیں تو گڈ، بیٹر، دی بیسٹ، زندگی میں ایک قدم تو آگے چلیے۔ یہ طور قرآن اب آپ کو علم میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھا چکا، کئی لوگ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر سال ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں، اور ہر سال یہی کہتے ہیں کہ اس سال جو سیکھا وہ پہلے نہیں پتا تھا۔ الحمدللہ علم کی یہ خوبی ہوتی ہے، سچا علم ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا عمل میں بھی تو بڑھو، تھوڑا سا تقوی میں بھی تو آگے آؤ، خشیت میں بھی تو آؤ، تمہاری نماز بھی تو تھوڑی سی بہتر ہو، تمہارا تعلق باللہ بھی تو اچھا ہو، تمہاری مال کی محبت بھی تو دل سے نکلے۔ اس طرح ہم گڈ سے بیٹر اور بیٹر سے دی بیسٹ بن کر دنیا سے جائیں۔ اللہ کرے کہ جس دن ہماری موت ہو وہ ہماری زندگی کا ایمان عمل کے حساب سے بہترین دن ہو، اور جس لمحے اللہ کو ہم پر پیار آ جائے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو ہمارے پاس بھیج دے۔ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا، تدبر کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے اب آپ کو دعائیں کرنی ہے۔ یہ جو دار قرآن ہوتا ہے نا، یہ تذکر ہوتا ہے، ایک تیزی سے گزرتا ہے سفر، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ آج صبح ہماری جو ایک کلاس ہو رہی ہے تو اس میں ساتھی کہہ رہے تھے کہ صرف سورۃ بقرہ پڑھی ہے تو ہمیں اتنا کچھ پتہ چل گیا، تو اگر ہم سب کچھ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ صرف سورۃ بقرہ پڑھی ہے انہوں نے، اور ڈیٹیل سے نہیں پڑھی، شارٹ ورژن پڑھا ہے۔ چند دن میں یہ سفر ہوا، لیکن وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ جب پورا قرآن سمجھ آ جائے گا تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ حدیث، جس پہ بات چھوڑی تھی، تسلی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کو الگ سے سنیے۔ اس کی تفسیر ہمارے پاس الگ سے بھی موجود ہے، سبیل الجنہ میں بھی ہے، کوئی موقع دیکھ کر ویب سائٹ سے سن لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے دور کا جہاد کیا ہے۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ یورپ میں بے شمار چرچز بک رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے عمارتیں تو بنا لی لیکن لوگوں کو علم نہ دیا، حتیٰ کہ کچھ ملکوں میں اب بین ہو چکا ہے کہ چرچ نہیں بکے گا، کیونکہ ان کے 98% چرچ جب بکنے پہ آتے ہیں تو وہ مسلمز خریدتے ہیں اور وہاں مسجد بن جاتی ہے۔ اب ان کو اپنے مذہب کی، اپنے کلچر کی ایک قسم کی اس میں شکست دکھ رہی ہے کہ ہمارے چرچز میں مسلمز آ گئے، یہ کیوں ہوا؟ مجھے خوف اس بات سے آتا ہے کہ کہیں ہمارا حال بھی یہ نہ ہو جائے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر ہم اب مزید مسجدیں بنانے سے زیادہ ہمیں تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے، ہر تعلیمی ادارہ ایک مسجد ہے۔ جب نماز کا وقت آئے گا، اذان دی جائے گی، مرد آئیں گے نماز پڑھ لیں گے، اور مسجد کیا ہوتی ہے؟ دعا کیجئے کہ ہم لوگ تیار کر سکیں۔ پھر سورت حدید میں جو ٹاپک تھا وہ جہاد کا تھا، مل جل کر کام کریں۔ سٹیگننٹ واٹر میں بدبو ہو جاتی ہے، کھڑا پانی پاک نہیں ہوتا، آپ کو شاید پتہ ہوگا، ایک خاص مقدار سے کم اگر ہو۔ جمود کو توڑنا ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں جو چاہیے یہی چیز آج آپ کو ہم سورت صف میں ملے گی۔ اللہ کرے ہم وہاں پہنچ کر اگر وقت ہوا تو بات کر سکیں، لیکن بس اتنا سا سمجھ لیجیے کہ جہاد کیا ہے؟ مل جل کر کام کرنا۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہو، اکیلا بندہ نہیں جا سکتا، ہر ایک اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرے، ہر ایک اپنا ہاتھ ڈالے۔ اگر آج ہمیں گھر سے نکلنا مشکل لگے، آج دھوپ گرمی پیاس مشکل لگے، چند سو روپے دے کر آنا مشکل لگے، تو بتائیے کہ کل پھر ہم شاید اس سے بہت زیادہ مشکل حالات میں نہ پڑ جائیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اور بہت کچھ آئے گا۔ اور اس میں ہم نے چار سٹیپس دیکھے تھے، نفاق کیسے آتا ہے دل میں، فتن تم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانش۔ آج بھی مسلمانوں کے یہ چار ہی پرابلمز ہیں، اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنس میں ڈالا ہوا ہے، فتنے، مال اور اولاد کے فتنے، کچھ کو تربص ہے، انتظار، ہیزیٹنٹ ہے، چلو تھوڑا سا کچھ اور ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اور کچھ تو اللہ معاف کرے ان کو بھی اور ہمیں بھی، ورتب تم آج تک شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ آر یو شیور اسلام از رائٹ ریلیجن۔ اور اکثریت عوام کا پرابلم کیا؟ غرت کو مولا مانش، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے بہترین معاملے آسان کروا دے۔ چلتے ہیں آج کے اس بارے پہ، اس سوچ کے ساتھ، بہت ہی دل میں خوشی بھی تھی، رات سے ہی تھی، اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بڑا گھریلو سپارہ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا گھریلو ڈرامہ، سب کا موز، کیوں جی؟ اس میں سٹوریز ہیں اور اس کے بعد نصیحت آموز ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا پارہ آپ کو مجھے عورتوں کی زندگی، اور خاص طور پہ جب اس میں دین آ جاتا ہے اور باقی لوگوں کے پاس دین نہیں ہوتا، تو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کا حل ہے۔ اس کی ہر صورت، پہلی صورت مجادلہ بھی پڑھیں گے، مجادلہ بھی کہتے ہیں، مجادلہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک عورت سے متعلق ہے، خلہ نام کی ایک عورت تھی۔ اور اس کی آخری صورت، صورت تحریم، چار عورتوں کی کہانی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، اور حضرت مریم اور لوط کی بیوی۔ یعنی یہ پورا پارہ عورتوں کے مسائل اور خاص طور پہ گھریلو مسائل، لیکن اس پارے کا جو ایک بڑا ہی سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے وہ لکھ لیجئے، ناگوار رشتہ۔ بہت ساری اس پہ ناگواریاں دیکھیں گے، کیونکہ آج کل ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں تو حیران ہو گئی کل اس پارے کی تیاری کے دوران، پہلے سے بھی اندازہ تھا لیکن جب اس اینگل سے میں نے اس پارے کو رات کو دیکھا تو میں حیران تھی کہ واقعی قرآن ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں سے پانی لیتے جائیں تو مزید نکلتا جائے گا۔ کچھ آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے، مجھے پتہ آپ کو بوجھل لگے گا، لیکن صرف آپ کو یہ احساس دلاؤں گی کہ اس ایک سپارے میں رشتے نبھانے کے لیے کتنے ڈفرینٹ اینگلس دیے گئے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ناگوار حالات ہو جائیں تو کیا کرو۔ مثلاً سب سے پہلے سورت مجادلہ، بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ ایک عورت کے مرد کے ساتھ تعلق کے ٹوٹنے میں ایک طریقہ ہے اظہار کا، آیت کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ سورت احزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سورت مجادلہ کی آیت 22 میں ہم دیکھیں گے کفر کے رشتے، یعنی ہمارے سگے رشتہ داروں میں اگر کچھ کافر ہوں تو کیا کیا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کی دشمنی اور ہماری محبت جب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی، یہ بھی ہم سیکھیں گے اسی صورت میں. پھر اسی طرح دلوں کو کینوں سے پاک کیسے کریں کہ رشتے خوبصورت ہو جائیں، صورت حشر کی آیت 10 میں دیکھیں گے. انصار مدینہ نے کس طرح خود بھوکے رہ کر اخوت کے رشتوں کو نبھایا، صورت حشر کی آیت 9 میں ہم دیکھیں گے. خاطب بن ابی بلتا کیسے ان کے بیوی بچے ان کے لیے آزمائش بن گئے، اور انہوں نے خط لکھ دیا جو اصل میں ایک جاسوسی کے برابر تھا، صورت ممتحنہ کی پہلی آیت میں اس کو دیکھیں گے. پھر اسی طرح صورت ممتحنہ کی آیت 3 میں ہم دیکھیں گے، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے نصب ناطے قیامت کے دن، یعنی جن رشتوں ناطوں کو نبھانے کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دیں، قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا اگر ہم یا یہ کفر پہ ہوں گے یا نافرمانی پہ ہوں گے. پھر اس طرح صورت ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کیسے ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم سے تعلق کاٹا، خفا ہو گئے. یعنی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار دین پہ نہ ہوں اور پھر ہماری بار بار کی کوشش کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، تو پھر ہم ان کو کہہ دیں کہ نبرا منکم، ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے راضی، آپ ہم سے راضی، ویسے ملیں گے لیکن اس رسم اور اس موقع پہ نہیں ملیں گے. یہ ابراہیم کی سنت ہم سیکھیں گے کیسے ناگواریوں کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو نبھایا. پھر اسی طرح سے ہم سیکھیں گے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اسلام قبول کر کے آنے والی عورتیں اپنے سابقہ شوہروں سے حق مہر کے معاملات کو کیسے سیٹل کریں. جتنا میں اس آیت پہ پہنچ کر اسلام کی خوبصورتی کو محسوس کرتی ہوں ہر دفعہ، شاید کسی اور آیت پہ کم ہو. آپ سنیں گے ترجمہ، آپ کو بھی یقین آئے گا کہ واقعی صرف یہ اللہ ہے جو سب کا حق دے سکتا ہے، ورنہ بندے بندوں کو حق نہیں دلوا سکتے. پھر اسی طرح سورۃ منافقون کی آیت نمبر 8 میں رشتے کی ایک خوبصورتی دیکھیے، کیسے عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے کہ پہلے اپنے لفظ واپس لیں، آپ نے محمد رسول اللہ کے لیے کہا کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کے عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، آپ کہیے اس سے الٹ بات. یعنی یہ بھی ایک واقعہ ہے، جنہوں نے سنا ہوا وہ سمجھ چکے ہوں گے. پھر سورۃ تغابن آیت 14 میں ہم دیکھیں گے کہ ازواج اور بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان کی دشمنی سے کیئرفل رہنا. اور سورۃ تغابن ہی کی آیت 15 میں ہم دیکھیں گے کہ ازواج اور بچے فتنہ ہیں، لیکن چھوڑنے نہیں ہیں. تین لفظ ہیں معافی کے، تینوں اس میں آگے کہ تم ان سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو ان سے فائدہ اٹھاؤ. پھر اس کے بعد سورۃ طلاق پوری کی پوری آپ کو مجھے سکھائے گی متعلقین، ایکس ہسبینڈ اور ایکس وائف، ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی ناسور ہے، جب تک اس کو سارے خاندان میں بدنام نہ کر دیں ہم سچے ہی نہیں ہوتے، اور دوسری طرف سے بھی جب تک الزامات کی بوچھاڑ اس کے نہیں اس کے سارے خاندان پہ نہ لگے ہم خاندان کو بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارے سے ظلم کتنا ہوا. طلاقیں ہوتی تھیں، نبی کے دور میں بھی ہوتی تھی، محدثین کے دور میں بھی ہوتی تھی، تاریخ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی جو اس دور میں دیکھی گئی، ایک صحابی ایک عورت کے ساتھ نہیں نبھا کر سکتے. طلاق دی، پورے مینرز کے ساتھ بات ختم ہوئی، عدت پوری ہوئی، کسی دوسرے کو کہتے ہیں وہ فلاں عورت آج کل فارغ ہے اس سے نکاح کر لو، وہ کہنے لگا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ نے تو اس کو خود چھوڑا ہے. کہا میرے ساتھ نہیں اس کی بنی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بری عورت ہے. اللہ کرے آج بھی یہ مزاج ہو جائے. ہمارا تو خون جلتا کڑتا رہتا ہے اگلوں کی خوشیوں کو سن کر یا اگلوں کی بربادی کو سن کر، ہم زبان پھیرتے ہیں ہونٹوں پہ اور کہتے ہیں دیکھا اللہ ہمارے بدلے لے رہے ہیں نا ان سے. یاد رکھے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ناگواریوں میں بنتا ہے، لیکن اسلام نے اس میں بھی کہہ دیا ولا تنسب الفضل بینکم تو زب دا موت، کبھی کسی کے بارے میں اچھا برا نہ کہیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ تحریم کی پہلی ہی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو خوش کرنا، یعنی بیوی سے رشتہ جوڑتے ہوئے اللہ کے کسی حلال کو حرام کرنا چاہا، اللہ نے روک دیا لم تحرم ما حل اللہ خلق. اور پھر اس کے بعد سورۃ تحریم کی آیت 3 اور 4 میں ہم دیکھیں گے سوک ناپے کا رشتہ، کوئی رہ گیا رشتہ تو مجھے بتا دیں، ابھی 2 پارے ہیں. سوکن پنے، سوکن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا، کسی کو پتا لفظ سوکن کی وجہ؟ سو 100 کان، یہ کان سوکن وہ ہوتی ہے جس کے 100 کان ہوتے ہیں، وہ آپ کی کنسوئیاں کرتی رہتی ہے، جی آج پتہ لگا آپ کو، ماشاء اللہ کچھ تو فائدہ ہوا آنے کا. ہاں بہرحال آگے چلیے، سورۃ تحریم کی آیت 10 میں ہم دیکھیں گے کہ شوہر نوح یا لوط جیسے ہی نبی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر بیویوں کے دل ایمان والے نہیں تو وہ شوہر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے. اور پھر آخر میں ساری مجبور عورتوں بہنوں کے نام ایک پیغام، جن کے گمان کے مطابق ان کے شوہر بڑے ظالم ہیں، نعوذ باللہ، بڑے سخت دل ہیں، ان کو اچھے کاموں میں بھی نہیں آنے دیتے، دین سیکھنے نہیں دیتے، سکھانے نہیں دیتے، اور پریشر بہت ہے. یہ تو لکھ لیجئے ایک جملہ، ساری دنیا کے شوہروں کی دولت مل جائے تو شاید فرعون کی دولت کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا دولت مند تھا وہ شخص اور اس کی سرداری اور جو اس کی بادشاہتیں تھیں. اور ساری دنیا کے شوہروں کا ظلم مل جائے تو فرعون کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاتھوں میں میخیں لگواتا تھا، زندہ انسانوں کے ہاتھوں میں کیل لگوا کے ان کو ٹھوک دیتا تھا درختوں کے ساتھ. لیکن جب بی بی آسیہ کے دل میں ایمان آ گیا، جب اندر کی گریں کھل گئیں، جب ذوق یقین پیدا ہوا تو کٹ گئیں زنجیریں. گویا کے پارے کینڈ پہ ہم دیکھیں گے ان میرڈ کنواری لڑکیوں کے لیے حضرت مریم کی مثال ہے، اور شادی شدہ عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی، اس کو اللہ نے آسیہ نہیں کہا، فرعون کی بیوی کہہ کر آپ کو مجھے کہہ دیا، کوئی دنیا کا شوہر اپنی بیوی کو اللہ کی طرف آنے سے نہیں روک سکتا، شرط یہ کہ اس کے اپنے اندر ایمان آ چکا ہو. اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، سارا الزام جا کر ہمارا دین پہ لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 10-12 تقریباً پوائنٹس میں نے آپ کو اس پارے میں سے رشتوں کے دیے ہیں. کبھی آپ نے 28 پارے کو پہلے پڑھتے ہوئے اس طرح سوچا خود سے کہ اس میں رشتوں کی اتنی بات ہے؟ سوچا ہوگا، میں نہیں کہتی کہ نہیں سوچا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ ذہن کو جب کھول کر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس پورے سال میں جب بھی موقع ملے گا اس پارے کو پڑھنے کا تو ہمیں یہ واقعات یاد آتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر کچھ اور چیزیں جو اس پارے کے گلمپس ہیں، جھلکیاں. نمبر ایک، سرگوشیاں نہیں کرنی، کھانا پوسی نہ کیجئے. یہاں بھی میں آپ سب کو کہوں گی، مینجمنٹ کے ناطے سے کانوں میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لکھ کر پیغام دیجئے ایک دوسرے کو. وسپر کرنا اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو برا ہوتا ہے، دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح حق ہی پر رہنے میں بھلائی ہے، جو حق سے پھرا وہ رسوا اور خوار ہوگا، اور اس لیے ہم نے حق پر قائم رہنا ہے. جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں سچ اور حق ہوگا آپ کہہ لیجئے کہ الحق آپ کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح مجلس کے آداب سیکھیں گے اس بارے میں، خاندان برادری اور رسومات کی محبت سے زیادہ ایمان کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے. یہ ہے اصل میں بنیادی تھیم اس بارے کا. رشتوں کی ترازو میں جب ایک طرف اللہ کا دین، اس کے تقاضے ہوں، اور دوسری طرف کوئی رشتہ ہو تو تمہارا پلڑا کس طرف جھکنا چاہیے، یہی چیز ہم نے تھوڑی سی سورۃ توبہ میں بھی دیکھی تھی، یہاں کھل کے بات ہے. پھر ہم سیکھیں گے کہ اللہ مومن بندوں کی کفار سے دوستی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے. منافق وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، منافقت سے بچنا ہے. بے عمل عالم کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتابیں فائدے کی ہیں یا نقصان کی. تو علم لے کر باعمل بننا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مثال آئے گی سورۃ جمعہ میں، پچھلی کی قوموں پہ تنقید کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، اس کو نہیں پتا کہ میرے اوپر جو ردی ہے وہ انگلش کی کتابوں کی ہے، میتھ کی ہے یا کسی اور کی ہے. اسی طرح وہ شخص جو علم تو لے لیکن اس کو اپنے اندر جذب نہ کرے، اس کا حال ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ میڈیکل کی بکس ایک گدھے کے اوپر لاد دیں تو کیا کوئی اس کو ڈاکٹر گدھا کہے گا؟ اسی طرح وہ مسلمان جو کتابوں کا بوجھ لادے پھرے لیکن ان کتابوں کو جانے نہ، اس کو پڑھے نہ، تو وہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. پھر اسی طرح کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، اس لیے دوسروں کو اپنی تکلیف اور پریشانی کا الزام نہیں دینا، یعنی میرے اوپر یہ تکلیف فلاں کی وجہ سے آئی یہ نہیں کہنا. مال اور اولاد آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا، یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ نہیں بات کبھی سمجھ آئی آج تک کافی لوگوں کو کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ کہف میں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یعنی مال اور اولاد جو ہیں یہ دنیا کی خوبصورتی بھی اور اس کو باقیات الصالحات بناؤ. اب اس بارے میں اس کو بار بار آزمائش اور فتنہ کہا جائے گا تو سمجھ لیجئے فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اچھا استعمال کریں تو خیر ہو، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تو شر ہو. مثال چھری کی دیتی ہوں، چھری خیر ہے کہ شر ہے؟ چھری نہ ہوگی تو آپ کی فروٹ چاٹ کیسے بنے گی، ہنڈیا کیسے پکے گی، پیاز کیسے چلے گا؟ لیکن اگر پیچھے سے پکڑنے کے بجائے آگے سے پکڑ لیں گے تو آپ کا ہاتھ کٹے گا. مال، اولاد، بیوی، شوہر، یہ خیر کی چیزیں ہیں، بٹ ہم اپنی نا سمجھی سے ان کو مس یوز کرتے ہیں، اس لیے پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. پھر سچی اور خالص توبہ، توبہ تو نسوخ کی صورت میں دیکھنی ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملے گا، اس لیے بہترین بدلوں کی امید پہ نیکیاں کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے.